بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوي كشرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الأزدي الحنفي رحمة الله عليه فرماته فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. یہ ہمارا دین اور عقیدہ ہے، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی، اور جو کوئی اس کا مخالف ہو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے بری ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ایمان پر خاتمہ فرمائے، اور غلط خواہشوں پر چلنے سے، جداگانہ رائے اختیار کرنے سے، اور مشبہ، معتزلہ، جہمیہ، جبریہ، قدریہ وغیرہ غلط مسالک پر چلنے سے حفاظت فرمائے. جنہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مسلمین کی مخالفت کر کے گمراہی سے ناطہ جوڑ رکھا ہے، ہم ایسے گمراہوں سے بری ہیں، اور یہ سب ہمارے نزدیک گمراہ اور بے راہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہی سب کو محفوظ رکھنے والا ہے، اور وہی توفیق بخشنے والا ہے. ان جملوں کے تعلق سے پچھلے دو درسوں میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اور ہم پہنچے ہیں شیخ صاحب کے اس قول پر، والجبریہ. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ صاحب کے ان جملوں کو شرح کرتے ہوئے اور ان باطل گمراہ فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے الجبریہ کا ذکر کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں والجبریہ، جبری گروہ بھی ان گمراہ فرقوں میں شامل ہیں، اور یہ جبری گروہ جو ہے ان کا اصل قول جہم بن صفوان کا قول ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. اور ان کے نزدیک کسی بندے کا جو فعل ہے، جو عمل ہے، وہ ویسے جیسے اس کی قد اور اس کا رنگ ہے. ہمارا قد، ہمارا رنگ کیا ہمارے اختیار سے ہے؟ ویسے جبری کے نزدیک انسان کے اعمال ہی ویسے ہیں کہ انسان کا اپنا کوئی اختیار ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے انسان اپنے رنگ کی وجہ سے اور قد کی وجہ سے مجبور ہے، ویسے اپنے اعمال کی وجہ سے بھی مجبور ہے. اور لفظ جبریہ یہ جبر سے لیا گیا ہے کہ انسان مجبور ہے، اور یہ قدریہ کے عکس ہیں، برعکس ہیں، جو تقدیر کے منکر ہیں. اور قدریہ کو قدریہ اس لیے کہا جاتا ہے، ان کی نسبت قدر کی طرف ہے، کیونکہ وہ تقدیر کے منکر ہیں. پھر مرجئہ کا ذکر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان کو مرجئہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ارجاء کی نفی کرنے والے ہیں. اور بعض اوقات جبریہ کو بھی قدریہ کہا جاتا ہے. بعض اوقات قدریہ عام طور پہ کون ہے؟ جو تقدیر کے منکر ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض اوقات جبریہ کو بھی قدریہ کہا جاتا ہے. کس اعتبار سے؟ جبریہ نے کیا کیا ہے؟ تقدیر میں غلو کیا ہے. قدریہ نے تقدیر کے انکار میں غلو کیا ہے، اور جبریہ نے تقدیر کے اثبات میں غلو کیا ہے. تو اس اعتبار جبریہ کو بھی قدریہ کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے بھی غلو سے کام لیا ہے. لیکن اگر مطلقاً کہا جائے قدریہ کون ہے؟ جو انکار کرنے والے ہیں. اگر جبریہ کہنا ہے تو پھر یہ یوں ساتھ لگانا، قید لگانا لازمی ہے کہ جبریہ جو ہیں یہ اثبات میں غلو کرنے والے، تقدیر کے اثبات میں غلو کرنے والے ہیں. پھر آگے شیخ صاحب قدریہ گروہ کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنن میں احادیث آئیں، ان میں سے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں القدریۃ مجوس هذه الامه. حدیث ذرا غور سے سنیں، ابو داود میں ہے، حسن روایت ہے، علامہ البانی فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں حسن روایت ہے، اور حسن روایت صحیح روایت ہوتی ہے. القدرية مجوس هذه الأمة، قدرية اس أمتك مجوسي ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان مرضوا فلا تعودوهم، اگر بیمار پڑ جائے تو ان کی عیادت مت کرنا، وان ماتوا فلا تشهدوهم، اگر مر جائے تو ان کے جنازہ مت پڑھنا. اس عظیم حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک بدعتی گمراہ گروہ سے امت کو آگاہ فرما رہے ہیں. اس گروہ کا نام لیا ہے القدریہ، نام لے کے. بعض لوگ کہتے ہیں نام مت لیا کرو، نہ کسی جماعت کا نام لو نہ کسی شخص کا نام لو، کیونکہ امت میں تفرقہ پیدا ہوتا ہے. آپ صرف جنرل بات کیا کرو، بعض لوگ یا بعض جماعتیں یا بعض گمراہ فرقے، نام مت لیا کرو. امت پہلے ٹکڑے ٹکڑے میں بٹ چکی ہے، پھر تم لوگ بھی مزید اس آگ میں پیٹرول ڈال کے اس آگ کو مزید پھیلا دیتے ہو. ہمیں چاہیے کہ ہم امت کو جوڑیں، توڑنے کی باتیں مت کریں، صرف جوڑنے کی باتیں کریں. اور جوڑتے آج امت کا یہ حال ہو گیا ہے کہ رافضی، صوفی، قبر پرست اور عقلانی، سیکولر سب مل کے یہ کہہ رہے کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے اپنے اپنے علماء ہیں اور ہم سب مل کے دعوت کا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو دین کی اللہ تعالیٰ دین کی طرف بلاتے ہیں اور ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں. جس چیز پر ہمارا اتفاق ہے اور جس چیز میں ہمارا اختلاف ہے، وہ بعد میں ہم بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے سے ان کو حل بھی کر سکتے ہیں. یہ گمراہی ہے. یہ کہاں کا انصاف ہے کہ اگر باطل والا اپنا باطل نہیں چھوڑنا چاہتا، اپنے باطل پر، بدعقیدگی پر اور گمراہ مذاہب اور مناہج پر وہ ڈٹا ہوا ہے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. مجھے کہا جا رہا ہے، اہل سنت والجماعت کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے حق کو چھوڑ کر قدم بڑھاؤ دوستی کا اور ان سے دوستی لگاؤ، ان کو اپنے باطل پر قائم رہنے دو، تم اپنے تھوڑا سا حق چھوڑ دو. کیا یہ انصاف ہے کہ مجھے حق تھوڑا سا بھی قربان کرنا چاہیے ان کے باطل کے لیے؟ سبحان اللہ، کہاں کا انصاف ہے یہ. آج یہی وجہ ہے کہ آج امت ذلیلوں کے بھی ذلیل ہے، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، کہ ہم نے شیطان کے اس بہکاوے میں آ کر صرف قدم نہیں بڑھا بلکہ گلے بھی لگایا ہے. یہاں تک کہ بعض ایسے دعات موجود ہیں جو کہتے ہیں اگر رافضی صحابی کو گالی دینا چاہتا ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس یہ کہ میرے سامنے نہ دے، گھر میں دیتا رہے، میرے سامنے سیدھے بھائی کو گالی نہ دے، گھر میں دیتا رہے، میرا بھائی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس مردود کو شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے؟ کیا اس شخص نے کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے باپ کو گالی دینے والا ہو اور یہ شخص کبھی اسے کہہ سکتا ہے اگر میرے باپ کو گالی دینے تو گھر میں دینے، میرے سامنے نہ دینا؟ اللہ کی قسم، صحابہ کرام ہمیں اپنے والدین سے بھی زیادہ عزیز ہیں. روافض کے ساتھ، اہل بدعت کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے، کبھی نہیں مل سکتے، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر کبھی نہیں. جب تک کہ وہ اپنے باطل پر قائم ہیں، ہم اپنے حق پر قائم ہیں. وہ باطل نہیں چھوڑ سکتے تو نہ چھوڑیں، ہم حق نہیں چھوڑ سکتے. فرض تو یہ ہے کہ ان کو باطل چھوڑنا چاہیے اور حق کو اپنانا چاہیے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الغرض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ نام لے کے القدریہ نام لیا ہے، اور یہ منہ توڑ جواب ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں نام مت لیا کریں، کہ نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت کو توڑنا چاہتے تھے یا جوڑنا چاہتے تھے؟ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا کا کوئی عالم یا کوئی رہنما یا کوئی داعی جو امت کو جوڑنا چاہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام بہت حریص تھے امت کو جوڑنے کے لیے، اور بیماری کی تشخیص بھی فرمائی، نشاندہی بھی کی اور علاج بھی فرما کے گئے اپنی زندگی میں. تم میں سے جو زندہ رہیں گے عنقریب بہت اختلاف دیکھیں گے، اختلاف کثیر، تشخیص ہے مرض کی، اختلاف ہوگا، امت میں ہوگا، مسلمانوں کے بیچ میں ہوگا، تھوڑا نہیں بہت زیادہ ہوگا. علاج فعلیکم بسنتی، میری سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا، وہ سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میری خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو علاج یہ نہیں کہ اہل باطل کے باطل میں شامل ہو کر ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، ان کے نقش قدم پر چلیں. علاج یہ ہے کہ ہم اب سنت پر قائم رہیں، مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور اسے میں ہی فلاح ہے اور اسے میں ہی کامیابی ہے. تو قدرت مجوس هذه الامه، قدریہ ہیں اس امت کے، مجوسی ہیں. اور مجوسی کون ہے؟ آگ کے پجاری ہیں. اچھا، یہ تو پتہ چل گیا کہ قدریہ ہیں. کیا کریں؟ اذا مرضوا فلا تعودوهم، اگر بیمار پڑ جائیں تو ان کے عیادت کے لیے مت جانا. اہل بدعت سے تعلق کیسے ہم نے رکھنا ہے؟ سیکھ لیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے. اگر بیمار پڑ جائیں تو عیادت نہیں کرنی. بدعت میں تقویت ہوتی ہے، بدعت میں مضبوطی ہوتی ہے، بدعت بھی خوش ہو جاتا ہے کہ اہل سنت میرے ساتھی ہیں، اگر میں غلط ہوتا تو وہ میرے دوست نہ ہوتے. اس مطلب ہے میرے اندر بھی کوئی صحیح چیز موجود ہے، میرا مذہب اور میرا طریقہ بھی درست ہے. اور شیطان اپنا کام کر جاتا ہے. اور اگر مر جائیں، وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ، اگر مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھنا. عجب بات ہے کہ بعض لوگ بدترین بدعتوں کی نماز جنازہ بھی پڑھتے ہیں، پھر تقریریں بھی کرتے ہیں جنازہ کے بعد، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تکفیر کے خلاف، ہم نے کتابیں بھی لکھی ہیں، ہم تکفیر کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. حدیث نہیں سنی ہے؟ واللہ سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، پتہ ہے. یہی بات میں پچھلے درس میں کہہ چکا ہوں کہ ہمارے علماء کیوں روکتے ہیں کہ ہر ایرے غیرے کی کتاب نہیں پڑھنی. کئی لوگوں نے، حزبی علماء نے عقیدے کی کتابوں کی تحقیق بھی کی ہے، شرح بھی کی ہے. انہوں نے شرح اپنی مرضی سے کی ہے، نصوص کی تعویلیں اپنی مرضی سے کی ہیں. جو اپنے باطل فکر و نظریات ہیں ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے نصوص کو بھی موڑ دیا ہے. اور کوئی شخص آج اگر کسی بچے سے بھی پوچھ لیں، دین اسلام کے دو سب سے بڑے دشمن اگر کوئی شخص کسی سے پوچھ لے تو وہ یہود و نصارہ بعد میں ہیں، ان سے پہلے کون ہیں؟ خوارج اور روافض. اور ان کا شر مسلمانوں پر واللہ یہود و نصارہ سے بھی بڑھ کر ہے. ہر وہ شخص جو انصاف کو جانتا اور پہچانتا ہے وہ یقیناً یہ جانتا ہے کہ خوارج اور روافض مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں، ہر زمانے میں، ہر دور میں، اور آج کے زمانے میں بھی دیکھ لیں. یہ جو ہر طرف سے آگ لگی ہوئی ہے، بد امنی کی آگ، حاکم و حکوم کی خانہ جنگی کی آگ، مسلمانوں کے قتل عام کی آگ، یہ اس آگ کبھی کس نے بویا تھا یا کہاں سے شروع ہوئی؟ اس کو کون ہوا دے رہا ہے؟ یہی دو ہیں، خوارج ہیں اور روافض ہیں. اور عجب بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ کیوں نماز جنازہ پڑھی ہے، تمہیں تو نہیں پڑھنی چاہیے تھی، تم تو بڑے خیر خواہ ہو، علم کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، لوگوں کو تکفیر سے منع کرتے ہو، آگاہ کرتے ہو، خبردار کرتے ہو، کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکچر بھی دیے ہیں، جمعے کے خطبے بھی دیے ہیں، تو نماز جنازہ تمہیں نہیں پڑھنی چاہیے تھی، اور ایسے شخص کی جو دور حاضر کے تکفیر کا علم بردار سمجھا جاتا ہے، اسامہ بن لادن کوئی عام شخص نہیں ہے، آج داعش کی سند اسامہ بن لادن تک جاتی ہے، ابو بکر البغدادی، اس سے پہلے ابو عمر البغدادی، اس سے پہلے ابو مصعب الزرقاوی، اسامہ بن لادن کا خاص تربیت یافتہ بندہ، جس کو اس نے عراق کی طرف بھیجا اپنا رہنما یا نمائندہ بنا کر، اور یہ سند دواعش کی ختم ہوتی اسامہ بن لادن پر، تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ کیوں میں جنازہ پڑھی ہے، تو اور تو جواب نہ ملا بیچاروں کو، یہ کہہ بیٹھے کیا وہ کافر تھا، اور پھر ایک لمبی بحث میں وقت ضائع کر دیا کہ خوارج کی تکفیر پر علماء کے دو اقوال ہیں، اور راجح کیا ہے، مرجوح کیا ہے، ہم نے کب کہا کہ وہ کافر ہے، پہلی بات تو یہ ہے، کبھی کہا ہے؟ جواب تو دیں گے انشاءاللہ اپنے وقت پہ دیں گے، وہ الگ ہے، لیکن علماء کے واقعی دو اقوال ہیں، اور ایک قول کفر کا ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہیں، دوسرا قول یہ ہے جو جمہور کا قول ہے کہ وہ دار اسلام سے خارج نہیں ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ثم لا يعودون، کہ واپس نہیں آئیں گے جب دین سے نکلیں گے، امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لا يعودون الى السنہ، سنی طرح واپس نہیں آئیں گے، یعنی بدعتی ہیں، دار اسلام سے تو خارج ہوں لیکن دار السنہ جماعت سے خارج ہو چکے ہیں، الغرض، لیکن سوال یہ، اس لیے نہیں منع کیا گیا کہ وہ کافر ہیں، جنازہ مت پڑھیں، اس لیے منع کیا کہ وہ بدعتی ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجوسوں کے تعلق سے قدرے کی طرف سے منع فرمایا کہ مجوس حاضر امہ ہے، ان کا جنازہ مت پڑھو، اس لیے ہم نے بھی کہا وہ بدعتی ہیں، اور ایسے شخص جس کی بدعت کی وجہ سے شر مستطیر ہے آج امت میں، قتل و غارت، اللہ کے گھروں میں بھی نماز بھی محفوظ نہ رہے، ایسے شخص نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی پر جس کے اوپر 2 دینار قرض تھا، 2 دینار کا قرض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، تو نعوذ باللہ کیا وہ کافر تھا؟ یہ کس طرح کہ صرف کافر نماز جنازہ نہیں پڑھائی جاتی، یعنی علم کرسی پر بیٹھ کے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعجب ہوتا ہے، تو کئی ایسی مثالیں ہیں۔ پھر ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا ضامن ہوں، میں ذمہ دار ہوں، میں 2 دینار دوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب نماز جنازہ پڑھی اس صحابی پر، صرف 2 دینار کا قرض تھا، لیکن بس اللہ تعالی رحم کرے، اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے لوگوں کو بھی جو صرف باتیں ہی کرنا جانتے ہیں اور اصل حقائق کو گول کر دیتے ہیں۔ الغرض، واپس آتے ہیں، امام ابن ابی زحین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اور قدریت کی مذمت میں کئی اور احادیث بھی موجود ہیں، اہل علم نے ان حدیث کی صحت اور رفع پر بات کی ہے کہ یہ مرفوع ہے، یعنی آل وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہیں، آثار نہیں ہیں، وہ صحیح انہا موقوف ہے، صحیح ہے کہ وہ موقوف ہیں، یعنی یہ حدیث تو صحیح ہے، مرفوع ہے، القدریہ مجوز حدیث، امہ مرفوع حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کے جو کئی حدیث ہیں قدریہ کے تعلق سے صحیح قولیہ کہ وہ موقوف، یعنی صحابہ پر موقوف، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، بخلاف الحدیث الواردہ فی ذنب الخوارج، ان حدیث کے خلاف جو خوارج کی مذمت میں روایت کی گئی ہیں، تو ان میں صرف صحیح میں، صحیح بخاری میں 10 احادیث ہیں، صحیح بخاری مسلم میں 10 احادیث ہیں، ان میں سے 3 بخاری میں ہیں اور باقی مسلم میں، صحیح مسلم میں ہیں، اور پھر اس حدیث میں قدری مجوس امت کی کس اعتبار سے مجوسی ہیں، مشابہت کہاں پہ، شیخ صاحب فرماتے ہیں مشابہت ظاہر ہے، بلکہ ان کا قول جو ہے مجوسی سے بھی بدتر ہے، قدریہ کے قول سے مشابہت نہیں ہے مجوسیوں سے، بلکہ ان کا جو نظریہ ہے، جو قول ہے، وہ مجوسی سے بھی بدتر قول ہے، کیسے؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجوسیوں نے تو یہ عقیدہ رکھا کہ کائنات کے 2 خالق ہیں، ایک خالق ہے نور کا، ایک خالق ہے ظلمت کا، تاریکوں کا، ایک خیر کا خالق ہے، ایک شر کا خالق ہے. تو مجوسوں کے نزدیک دو خالق ہیں، اور قدریہ کے نزدیک، والقدریہ دیکھیں عربی کے ذرا جملہ دیکھیں، فإن المجوس اعتقدوا وجود خالقین، دو خالق، والقدریہ اعتقدوا خالقین، خالقین خالقین میں کیا فرق ہے؟ خالقین مثنى ہے دو، خالقین جمع مذکر سالم ہے، یعنی بہت زیادہ، سبحان اللہ. وہ کیسے بہت زیادہ؟ بارک اللہ. کیونکہ قدریہ جو تقدیر کے منکر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ اپنے فعل کا خود خالق ہے، جتنی مخلوق ہیں اتنی، اللہ اکبر، اتنی خالق ہے، سبحان اللہ. کیونکہ ہر مخلوق اپنے فعل کو خود پیدا کرنا ہے. تو مجوس نے تو دو خالق کہے، ان بدبختوں نے حد مکا دی ہے جیسے کہتے ہیں. پھر شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرماتے ہیں آگے، کہتے ہیں جو بدع متقابلہ ہیں ان کی وجہ سے شدید فتن امت پر برپا ہوئے، جس امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. فتن متقابلہ جب وجود میں آئے، اور امام بخاری نے صحیح بخاری میں، یہ نوٹ کریں ذرا، بڑی پیاری بات ہے، نوٹ کریں ذرا، امام بخاری نے صحیح بخاری میں امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں وقعت الفتنۃ الاولى، پہلا فتنہ جب واقع ہوا، یعنی مقتل عثمان رضی اللہ عنہ، پہلے فتنہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل، ان کی شہادت، فلم تبقی من اصحاب بدر احدا، جب یہ فتنہ برپا ہوا، سیدنا عثمان کا قتل ہوا، کی شہادت ہوئی، تو جنگ بدر میں جتنی بھی صحابی تھے ان میں سے ایک بھی نہ بچا اس فتنے میں. ثم وقعت الفتنة الثانية، یعنی سید عثمان کے قتل ہونے تک، اس دوسرے فتنے تک بیچ کا جو وقت ہے اس میں، جب دوسرا فتنہ آیا تو یہ جنگ بدر والے ایک باقی نہ تھا، پہلے وفات پا چکے تھے. ثم وقعت الفتنة الثانية، دوسرا فتنہ پھر وجود میں آیا، واقع ہوا، فلم تبق من اصحاب الحدیبیہ احدا، تو جنگ حدیبیہ میں کتنے لوگ تھے؟ 1400 تھے. جنگ بدر میں کتنے تھے؟ 313-314 تھے. تو 314 جو پہلے چلے گئے پہلے فتنے میں، دوسرا جب فتنہ واقع ہوا تو 1400 جو صلح حدیبیہ میں تو وہ باقی نہ رہے، وہ ختم ہوئے. ثم وقعت الثالثہ، پھر تیسرا فتنہ واقع ہوا، فلم ترتفع وللناس طباخ، اور پھر وہ رفع نہ ہو سکی، اور لوگوں کی عقل اور قوت بھی موجود تھی. طباخ سے مراد عقل و قوہ، لوگوں میں عقل بھی باقی ہے، طاقت بھی، لیکن اس فتنے کو ہٹا نہ سکی. آج تک یہ فتنہ موجود ہے، سبحان اللہ. شیخ صاحب فرمایا فالخوارج والشیعہ حدثوا فی الفتنۃ الاولی، پہلے فتنے میں جس میں جنگ بدر کا ایک نہ بچا، یہ خوارج اور روافض شیعوں کا فتنہ تھا. جب یہ لوگ وجود میں آئے، اس فتنے کی نحوست کی وجہ سے جنگ بدر کے صحابی باقی کوئی نہ رہا. والقدری والمرجئہ فی الفتنۃ الثانیہ، دوسرے جب فتنہ واقع ہو اس میں دو گروہ نکلے، قدری مرجئہ دو گروہ نکلے، اور جو اصحاب حدیبیہ والے صحابی ان میں سے باقی کوئی نہ رہا. والجہمیت ونحوہم بعد الفتنۃ الثالثہ، اور جب تیسرا فتنہ آیا جس میں جہمیہ، معتزلہ، پھر شاعر ماتوری، جتنے بھی بعد میں لوگ آئے ہیں، کلابیہ وغیرہ، یہ سارے والجہمیت ونحوہم، کون؟ جہمیہ، معتزلہ اور ان کے ہم نوالے ہیں، جو اہل کلام وغیرہ اور مکرین صفات ہیں. فصار ہؤلاء، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین میں تفریق کی اور فرقے فرقے بٹ گئے. سورۃ الانعام آیت نمبر 195. انہوں نے کیا کیا؟ 159. یقابلون بدعۃ بالبدعۃ، انہوں نے کیا کیا؟ یہ جو تیسرا جب فتنہ آیا ہے، منکرین صفات، اسماء و صفات یا صفات کا فتنہ، انہوں نے کیا کیا؟ بدعت سے بدعت کا مقابلہ کیا. ایک نے سیدنا علی پہ غلو کیا، دوسرے نے تکفیر کر دی، روافض نے کیا کیا؟ غلو کیا، ادھر میں سب یہودی نے اور ان کے ہم نوالے ہم پیالوں نے، بلکہ جو علوی جو فرقہ تھا یہاں تک کہہ دے کہ علی تو تو ہے، انہوں نے کیا میں کیا ان کو تو اللہ ہے، نعوذ باللہ، تلی کر دی ہے. اور دوسری طرف خوارج نے کیا کیا، تکفیر کی. تو دیکھیں بدعہ متقابلہ کسے کہتے ہیں، جو دونوں ضد میں ہوں. خوارج نکلے، ان کے ضد میں روافض نکلے، اور ان کی نحوست کی وجہ سے جنگ بدر کے صحابی گئے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابن عبد الحنیف رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک فرقے نے غلو کے سدن علی میں اور دوسرے نے تکفیر کی، اور ایک فرقے نے وعید میں غلو کیا، یہاں تک کہ بعض مومنوں کو ہمیشہ کے جہنم رسید کر دیا، اور دوسرے نے وعید میں غلو کر کے نفی کر دی وعید کی. یعنی جیسے کہ مرجیہ ہیں، یعنی مومن کو اسلام سے خارج ہی نہیں کیا، وہ کچھ بھی کرتا رہے وہ مومن باقی رہتا ہے، اس میں ایمان کوئی کمی ہوتی نہیں ہے. جی وعید کی نفی میں اور وعدے کی چیز ہے، وعید کی نفی میں غلو کرنا اور وعید کے اقرار میں غلو کرنا دو فرقے ہیں. تو شیخ صاحب نے وعید کی نفی میں بات کی ہے. اور ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کی تنزیہ میں غلو سے کام لیا، اثبات میں غلو کیا، یہاں تک کہ وہ تشبیہ میں جا پڑے کہ خالق اور مخلوق کی صفات ایک جیسی ہے. اس نے انہوں نے کس چیز میں غلو کیا؟ اقرار میں. اور ان کے ضد میں جو نفی میں جنہوں نے غلو کیا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں انہوں نے انکار کیا. جیسا فرماتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں وجہ کیا ان کی گمراہی کی؟ قابل بدعت بالبدعہ، بدعت کا جواب بدعت سے دیا. تو دلائل اور مسائل کا ایجاد کرتے رہے جو مشروع نہیں تھا، نئی باتیں ایجاد کی اور نئے مسئلے ایجاد کیے، خود دلائل گھڑی ان کے ایک دوسرے جواب کے لیے، جو مشروع نہیں تھا اس پہ عمل کیا، اور جو مشروع ہے تو اسے چھوڑ دیا. کیا چھوڑا؟ نصوص کو چھوڑ دیا، ادلہ القرآن و سنہ کو چھوڑ دیا. اور بعض نے یہاں تک بھی شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہاں تک کہ بعض یہود و نصارہ مجوس کی اور صابئین کی کتابیں بھی جا کے پڑھ لی، اپنے باطل کو سچ ثابت کرنے کے لیے اہل کفر کی کتابیں بھی پڑھنا شروع کر دیں. تو ان کی گمراہی میں اور مزید اضافہ ہوا، اور اپنے مسائل میں اور نئی چیزیں بھی داخل کر لیں. جو اصل دلائل موجود تھیں ان میں کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اسے تبدیل یعنی تحریف کی تأویل کے نام پہ. تو بعض اوقات لفظ کو بھی بدل ڈالا اور بعض اوقات معنی کو بھی بدل ڈالا. معتزلہ نے کیا کیا؟ الرحمن علی عرش استوى، کیا کہتے ہیں؟ استولا، لام کا حرف زیادہ کر دیا. اللہ کے کلام میں قرآن مجید میں استولا قابض ہوا، استوا مستوی ہوا، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی صفت الاستواء کے نفی کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے لفظ بھی تبدیل کر دیا اور معنی بھی تبدیل کر دیا. یہ طریقہ کس کا رہا؟ یہ کہاں سے لیا انہوں نے؟ یہودیوں سے. اللہ نے فرمایا حطہ کہہ کے داخل ہو جاؤ، سر جھکا کے بیت المقدس میں. انہوں نے حطہ کی جگہ نون زیادہ کر لیا، حنطہ کہہ دیا، گندم. اور سر جھکا کے نہیں بلکہ زمین پر بیٹھ کر اور جو اللہ کا حکم تھا اس کی مخالفت کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہوئے. تو یہودیوں کا اثر کتنا رہا؟ کہ ان کے صرف طور طریقہ نہیں اپنایا بلکہ ان کی بعض جو ضلالات و گمراہی وہ بھی وہاں سے لے لی. شیخ صاحب فرماتے پھر حق و باطل کے ساتھ مکس کر دیا. ہاں وہ بھی ہے، وہ تو الاخطل کا کی طرف منسوب ہے، اگرچہ اس کی دیوان میں بھی نہیں ہے کہ ایک عربی شاعر نے بھی ایک شعر پڑھ ڈالا کہ استوا کا معنی استولا ہے. عربی زبان میں استولا بھی کہا جاتا ہے استوا کو. اور ایک بشر نامی شخص نے جب عراق پہ قابض ہوا تو کسی نے شعر کہا، مزے کی بات ہے یہ شعر منسوب ہے کسی نصرانی کی طرف. وہ کیا عربی نصرانی بھی سے ہم دین لیں گے اور قرآن مجید کو ہم سمجھیں گے کسی نصرانی کی یعنی شعر و شاعری سے؟ الغرض یہاں جی شیخ صاحب بڑی پیاری بات فرمائی کہ انہوں نے کوئی کتاب چھوڑی نہیں ہے اپنے اس باطل کو ثابت کرنے کے لیے. یہود و نصارہ جب کتابیں نہیں چھوڑیں تو پھر کسی نصرانی کی شعر کو کیا چھوڑیں گے وہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں انہیں پھر حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دیا اور حق کو چھپا دیا، وہ حق جو ان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آیا، پھر تفرقے میں پڑ گئے اور اختلاف میں پڑ گئے، اور پھر انہوں نے جسم عرض تجسیم کے الفاظ ایجاد کیے نفیاً و اثباتاً، کہ کسی نے کہا کہ جسم ہے نہیں ہے، سمت ہے نہیں ہے، اس پر پھر ان کا جھگڑا ہوتا گیا. اور یہ باتیں جو ہے کب وجود میں آئیں؟ جب اہل حق کی بات کو چھوڑ دیا اور خود باطل میں غرق ہوتے گئے. اور نصوص القرآن و سنہ جو سورج کی طرح روشن ہیں، مذہب السلف اور منہج السلف کو چھوڑ کر اپنے نئے مناہج اور مذاہب اختیار کرتے گئے، اپنے عقل کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، اور دین کی بنیاد جو اصولی مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی گئی، تو اس کا پھر نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ امت میں تفرقہ عام ہوا اور نئی نئی باتیں ایجاد ہوئیں جو سلف کے زمانے میں کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، یا اتباع التابعین نے، کسی نے بھی یہ لفظ بیان نہیں فرمائے تھے. اب اگر کوئی شخص کہتے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر رکھے تھے، سمت لازم آتی ہے، یہ سمت کا لفظ کسی صحابی سے مجھے ثابت کر کے دکھائے، واللہ قسم کھاروں نہیں ملے گا. کیا صحابہ نے یہ آیت نہیں پڑھی تھی؟ بار بار پڑھی تھی کہ نہیں؟ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے پڑھ کے سنائی اپنی زبان مبارک سے، کیا صحابہ نے یہ، کسی صحابی نے، اعراب جو اعراب بدو تھے ان میں سے بھی کبھی کسی نے آ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش بسو تو کیسے مستوی ہوا؟ کیا سمت لازم نہیں آتی؟ ہماری عقل تو نہیں مانتی، ہم کیسے مان لیں؟ سبحان اللہ، نہ کسی صحابی نے پوچھا، نہ کسی تابعی نے، اتباع التابعین میں سے کسی نے بھی نہیں یہ سوال کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور وہ اپنے دل سے یقین کے ساتھ مانتے ہیں جو اللہ کا فرمان ہے وہ حق ہے اور سچ ہے. اس میں عقل کو بیچ میں لانے کی یا اپنی باطل سمجھ کو بیچ میں لانے کی، خود انالیسز کرنے کی، اب خود معنی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. معنی بالکل واضح ہے اور وہی معنی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. اگر اس سے معنی کوئی ہٹ کے ہوتا تو اللہ کی قسم ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سمجھا کے جاتے. جب معنی سیدھا بالکل واضح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور تعویل یا کوئی اور معنی نہیں بیان فرمایا، تو معنی پھر یہی ہوتا ہے جو عربی زبان میں اس کا معنی موجود ہوتا ہے، نہ کہ کسی اور زبان میں. اور پھر جب سمت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر جہت لازم آتی ہے، سمت لازم آتی ہے، پھر تجسیم بھی لازم ہوتی ہے، کیونکہ جب ایک سمت میں ہوتا ہے اس کا جسم بھی ہونا چاہیے. جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، کہتے ہیں یار تو پھر یہ تو مجسمہ ہے، وہ تو مجسمے کے دو آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ہاتھ بھی. تو اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، تو جسم کا لفظ کہاں سے آیا؟ جب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم علیہ السلام؟ جیسے سورہ سات 75 میں اللہ نے فرمایا ہے. اب دو ہاتھوں کا ذکر ہے، کبھی کسی صحابی نے آ کے کہا کہ دو ہاتھ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاتھ کا معنی قدرت ہے، نعمت ہے، اللہ کی نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں، کوئی گن نہیں سکتا، اللہ کی قدرتیں بہت زیادہ ہیں، دو کہاں سے آ گئے؟ تو دو کا معنی دو ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، اور حدیث میں ہے کہ دونوں ہاتھ داہنے اللہ تعالیٰ کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. یہ لوگ کہتے تجسیم ہے، رسول جماعت کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، یہ مجسمہ ہے، یہ تو تجسیم کے قائل ہیں. سبحان اللہ، کیا صحابہ کرام تجسیم کے قائل تھے؟ یعنی آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ اسے تجسیم لازم آتی ہے؟ نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں بات آئی کبھی، نہ صحابہ کرام کے ذہن میں بات، نہ تابع اتباع التابعین، چاروں فقہا محدثین اور جو بہترین زمانے کے لوگ تھے ان کی سمجھ بھی نہیں آئی کوئی بات. آگے بڑی خطرناک باتیں شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے. واللہ عقل حیران ہو جاتی کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے یہ لوگ شریعت کے نصوص کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن حقیقتاً جب فہم السلف کا نور نہیں ہے تو پھر ظلمات ہی ظلمات، اندھیرے اندھیرے ہیں. ہر بندہ، ہر گروہ اپنے اندھیرے میں رہ کر خوش ہو سمجھتا ہے کہ علم کی روشنی میرے پاس ہے. اگر درس میں انشاءاللہ مزید تفصیل سے چند اہم باتیں بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
ذکر کیا تھا بھائیوں نے، کہا تھا 159،
پلیز وضاحت کر دیں اس کی نمبر کیا ہے. 159 ہے نا.